السلام علیکم. آج بدھ ہے اور دسمبر کی 27 تاریخ پاکستان میں شام کے 7 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں, خالد حمید اس ہفتے چھٹی پر ہیں. بیضہ جلانی حاضر ہے خبروں کے اس بلٹن کے ساتھ. آئیے آغاز کرتے ہیں اسرائیل حماس غزہ جنگ کے ساتھ تازہ ترین صورتحال کے بارے میں. اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس کی فورسز نے جمعرات کو مغربی کنارے پر حملہ کیا, جس کا ہدف وہ لوگ تھے جنہوں نے مبینہ طور پر عسکریت پسند گروپ حماس کی مالی مدد کی تھی. حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی فوجی مہم شمالی وسطی اور جنوبی غزہ میں فضائی حملوں اور زمینی کارروائیوں کے ساتھ جاری ہے. اسرائیل کی دفاعی افواج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے مغربی کنارے کی کارروائی میں 21 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے. اسرائیلی فورسز نے جنین میں بھی فضائی حملہ کیا اور زمینی فوج نے فلسطینیوں پر فائرنگ کی. فوج نے کہا کہ وہ لوگ اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ کر رہے تھے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ہائی کمشنر وولکر ترک کا کہنا ہے کہ انہوں نے 7 اکتوبر سے مغربی کنارے میں 300 فلسطینیوں کی موت کی تصدیق کی ہے. ادھر خان یونس کا العمل ہسپتال جمعرات کو اسرائیلی طیاروں اور ٹینکوں کی شدید بمباری کی زد میں آ گیا. ہسپتال کا انتظام چلانے والے ادارے فلسطینی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ بمباری میں 10 فلسطینی ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے. ایک گھنٹے سے بھی کم عرصے میں ہسپتال کے ارد گرد یہ تیسرا حملہ رہا. العمل غزہ کی پٹی میں کام کرنے والا سب سے بڑا ہسپتال ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی غزہ میں زمینی کارروائیوں میں وسعت. سینئر ایرانی تہران کی طرف سے دھمکیاں. خطے میں ایران کے حمایت یافتہ گروہوں کی طرف سے حملوں میں اضافے نے مشرق وسطی میں جنگ کے پھیلنے کے خطرات کو بڑھا دیا ہے. یہ خطرات ایک ایسے موقع پر سامنے آ رہے ہیں جب امریکہ کے صدر جو بائیڈن 2024 کے صدارتی انتخاب کے لیے بھی امیدوار ہیں اور انہیں غزہ جنگ کے معاملے پر اندرونی طور پر بھی دباؤ کا سامنا ہے. انتخابی رائے عامہ کے جائزوں میں زیادہ تر امریکی چاہتے ہیں کہ مشرق وسطی میں کسی وسیع جنگ سے بچا جائے. بائیڈن انتظامیہ اسرائیلیوں پر لبنان میں تحمل سے کام کرنے کی تاکید کر رہی ہے. جہاں تک غزہ میں جنگ کا سوال ہے تو امریکہ نے اسرائیل سے جنگ کو محدود اور سرجیکل مرحلے میں منتقل کرنے کی عوامی سطح پر بھی اپیلیں کی ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب کے ترجمان رمضان شریف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل میں حماس کی زیر قیادت مہلک حملہ ایران کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بدلے میں کیا گیا. جنرل سلیمانی 2020 میں عراق میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے تھے. تاہم حماس نے فوری طور پر ترجمان کے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ 7 اکتوبر کا آپریشن یروشلم میں مسجد اقصی کو درپیش خطرات اور صہیونی قبضے اور اسے لوگوں اور مقدس مقامات کے خلاف جاری جارحیت کے جواب میں شروع کیا گیا. ایران اور حماس کے عہدیداروں نے اس سے قبل اس بات کی تردید کی ہے کہ ایران نے در اندازی کی منصوبہ بندی کا حکم دیا تھا, اس میں کوئی کردار ادا کیا تھا. اور غزہ اور اسرائیل حماس کے بعد آئے پاکستان, بھارت, افغانستان اور دنیا بھر سے آپ کے لیے اہم خبریں پیش کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا مقدمہ 11 جنوری تک روک دیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ان کیمرا ٹرائب کے خلاف درخواست پر جمعرات کے روز عبوری حکم جاری کیا تھا. ایک اور خبر میں راولپنڈی کی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کرنے کا حکم دیا ہے. پولیس نے 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر مبینہ حملوں سمیت 12 مقدمات میں شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی. اور سینٹ آف پاکستان کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سید نے دعویٰ کیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی اور حکومت معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے, لیکن بعض وجوہات کی بنا پر یہ مذاکرات ناکام رہے. سینیٹر مشاہد حسین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ بات انہیں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ایران میں ایک کانفرنس کے دوران بتائی تھی. مشاہد حسین سید نے کہا کہ ان کی طالبان وزیر خارجہ سے ہفتے کے روز ہونے والی یہ ملاقات ذاتی حیثیت میں تھی اور اس ملاقات میں کوئی سرکاری افسر موجود نہیں تھا. مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ یہ ملاقات دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں ہوئی اور اس ملاقات میں پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ تعلقات اور کالعدم تحریک طالبان کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کرملن میں دورے پر آئے ہوئے بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ ملاقات کی. پوٹن نے کہا کہ بھارت روس تجارت بڑھ رہی ہے. اس سے پہلے روسی وزیر خارجہ سرگے لابروف نے کہا کہ روس اور بھارت نے مشترکہ طور پر فوجی ساز و سامان کی تیاری کے منصوبوں پر بات چیت میں واضح طور پر پیش رفت کی ہے. 2022 میں یوکرین کی جنگ پر مغرب کی طرف سے ماسکو میں سخت پابندیاں عائد کرنے کے بعد سے بھارت روس کے بنیادی اقتصادی شراکت داروں میں سے ایک بن گیا ہے. روس نے اپنی تیل کی برآمدات کا زیادہ تر حصہ بھارت کے لیے مختص کر دیا ہے اور برکس ممالک کے گروپ کے اندر سفارتکاری کو بھی تیز کیا ہے جس کے دونوں ملک بانی رکن ہیں. اور قطر کی ایک عدالت نے بھارتی نیوی کے 8 اہلکاروں کی سزائے موت میں تخفیف کر دی ہے. انہیں مبینہ طور پر جاسوسی کے الزام میں گزشتہ ماہ پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی. تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ تخفیف شدہ سزا کیا ہے. وزارت خارجہ نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ قطر کی کورٹ آف اپیل نے دہرہ گولوبل کے کیس میں سزائے موت کو کم کر دیا ہے. اس سلسلے میں عدالت کے تفصیلی فیصلے کا ابھی انتظار ہے. وزارت خارجہ کے مطابق قانونی ٹیم اور قیدیوں کے اہل خانہ سے بھی قریبی رابطے میں ہیں اور اگلا قدم کیا ہوگا اس بارے میں بعد کو فیصلہ دیا جائے گا. ادھر افغانستان کو منشیات کے استعمال کا ایک اہم مسئلے کا سامنا ہے جس کے نتیجے میں ہر 3 میں سے 1 گھر اس سے متاثر ہوا ہے. اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم کی روک تھام کا دفتر یعنی UNODC کا منشیات کے استعمال پر قابو پانے، متاثرہ افراد کے علاج اور بحالی کے لیے کوشاں ہے. افغانستان میں کئی دہائیوں کے تنازعات اور عدم استحکام نے متعدد افغان افراد کو ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار کر رکھا ہے جن میں بے چینی، ڈپریشن اور پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر جیسے عارضے شامل ہیں. اور شمال مغربی ترکی میں جمعرات کو ایک موٹر وے پر 7 گاڑیوں کے حادثے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 57 زخمی ہو گئے. حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. حادثے میں کم از کم 3 انٹر سٹی بسیں بھی شامل ہیں. سکریہ شہر کے گورنر یاسر سرکار ڈینیز نے جائے بکوا پر صحافیوں کو بتایا کہ حکام کا خیال ہے کہ کچھ مسافر اس وقت بھی ہلاک ہوئے جب وہ اپنی گاڑیوں سے باہر نکلے اور دوسری گاڑیوں کی زد میں آئے. گورنر نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 7 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. یوکرین کی فوج نے جمعرات کو کہا کہ روسی افواج نے بحیرہ ازوف کے قریب روسی علاقے سے داغے گئے 8 ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا. یوکرین کی فضائیہ نے ٹیلیگرام پر بتایا کہ اس کے فضائی دفاع نے جپوریا کے علاقوں میں 7 ڈرونز کو مار گرایا ہے. روس کی وزارت دفاع نے جمعرات کو کہا کہ اس کی افواج نے کرائمیا کو نشانہ بنانے والے 2 یوکرینی ڈرونز کے حملے کو بھی ناکام کر دیا. یوکرین کے حکام نے جمعرات کو یہ بھی کہا کہ پاناما کا پرچام بردار کارگو جہاز بحیرہ اسود میں روسی بحریہ کی ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا. حکام نے بتایا کہ جہاز اناج اکٹھا کرنے کے لیے دریائے ڈینیوب کی بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا. اس واقعے سے جہاز میں آگ لگ گئی اور 2 افراد زخمی بھی ہو گئے. اور انہی خبروں میں ایک اور خبر. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے $250 ملین کے نئے امدادی پیکج کے لیے امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی امداد سے یوکرین کی اہم ضروریات کو پورا کیا جائے گا. بائیڈن انتظامیہ نے بدھ کے روز موجودہ صدارتی اختیار کے تحت یوکرین کے لیے ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کے امریکی ذخیرے سے فراہمی کا فیصلہ کیا، جبکہ مستقبل میں کیف کے لیے مدد کی فراہمی کا انحصار کانگریس پر ہوگا. ایران کے سرکاری میڈیا کی ایک رپورٹ میں ایران اور روس نے امریکی ڈالر کی بجائے اپنی مقامی کرنسیوں میں تجارت کا اعلان کیا. دونوں ممالک کے مرکزی بینکوں کے گورنروں کے درمیان ملاقات کے دوران اس معاہدے کو حتمی شکل دی گئی. اس معاہدے کے بعد اب بینک اور معاشی گروپ مقامی کرنسیوں میں لین دین کر سکیں گے اور ایسے بینکاری نظام استعمال کر سکیں گے جن میں سوئفٹ سسٹم درکار نہیں ہوتا. ایران اور روس دونوں ہی ملکوں کو امریکہ کی جانب سے اقتصادی اور مالی پابندیوں کا سامنا ہے. ایران پر پابندیوں کی وجہ اس کا جوہری پروگرام ہے، جبکہ روس پر پابندیاں یوکرین پر حملے کے بعد عائد کی گئیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی قیادت میں ایک اعلی امریکی وفد نے میکسیکو کے صدر سے ملاقات کی، جس میں امریکہ کی جنوب مغربی سرحد تک پہنچنے والے تارکین وطن کے اضافے کے بارے میں بات چیت ہوئی. میکسیکو کا کہنا ہے کہ اس نے تارکین وطن کے بہاؤ کو روکنے کے مذاکرات کے بعد امریکہ کے ساتھ اہم معاہدے کیے ہیں، تاہم اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی. میکسیکو کے صدر لوپیز اوبراڈور نے گزشتہ ہفتے امریکہ کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ میکسیکو تارکین وطن کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد دے گا. اور انڈونیشیا کے شہر آچے میں طلبا کے ہجوم نے بدھ کے روز اس کنونشن سینٹر پر دھاوا بول دیا جہاں سینکڑوں روہنگیا پناہ گزینوں کو رکھا گیا تھا. طالب علم پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. یہ روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے انڈونیشیا میں بڑھتی ہوئی دشمنی اور انہیں مسترد کرنے کی علامت ہے. بدھ مت کی اکثریت والے میانمار میں اقلیتی گروپ کو کئی دہائیوں سے ظلم و ستم اور بدسلوکی کا سامنا رہا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ کشتیوں کے ذریعے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کے مطابق نومبر سے اب تک 1500 سے زیادہ روہنگیا تارکین وطن انڈونیشیا پہنچ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن بھی اب ختم ہوتا ہے. اسے شیئر ضرور کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہجت جلانی آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر تھے عائزہ عرفان اور سید اسفر امام. تو اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس بلٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے. خدا حافظ.